बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुम्हारे सामने साबिक उम्मतों की मिसाल पेश नहीं आई जिन्हें फ़क्र फाका और परेशानियों ने घेर लिया और इतने झटके दिए गए कि खुद रसूल और उनके साथियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर खुदाई इमदाद कब आएगी तो आगाह हो जाओ कि खुदाई इमदाद बहुत करीब है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान दूसरी मजलिस। जी हाँ सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 14 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब رسول عبادی مقدم۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام بزم دوستاں آپ سن سکیں گے، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شمیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس، ممتاز شیعہ اور سنی علماء کرام اور عمائدین کی شرکت، اسلامی اتحاد یکجہتی کی تقویت اور دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیاری پر تاکید۔ ہندوستان میں مسلسل 10 دن تک کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 50,000 سے کم اور اموات کی تعداد 500 کے قریب رہنے کے بعد اموات اور متاثرین دونوں میں اضافے کی خبر ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی، موجودہ صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا رد عمل، مختلف شہروں میں ہنگامہ اور پرتشدد مظاہرے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ مجلس وحدت مسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف فرقوں کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ تفصیلات پیش کریں اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
مجلس وحدت مسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف فرقوں کے علماء کرام اور علماء دین نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں علماء کرام اور دانشوروں نے اسلامی دنیا میں اتحاد و یکجہتی کے خلاف صہیونی حکومت کی طرف سے ہونے والے سازشوں کے جانب اشارہ کرتے ہوئے مسلم امہ کے ہوشیاری کی ضرورت پر زور دیا۔
ایک قاتل سسٹم، ایک ویشی اور درندہ صفت سسٹم جو دنیا پر مسلط ہے، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے آپ کو دوام دیتا ہے، اور انسانوں کو اور مظلوموں اور محروموں کو اور مستضعفین عالم کو تقسیم کر کے ٹکڑے کر کے وہاں پر مسلط ہوتا ہے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بھی مغربی ملکوں میں اسلاموفوبیا کی مذمت کی اور مسلمانوں سے ہوشیار رہنے، نیز اتحاد و یکجہتی کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔
گورنمنٹ آف پاکستان تمام ان سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت سے بات کرے گی اور ایک مؤثر لابنگ کی کوشش کرے گی۔ کوئی انٹرنیشنل کنونشن یا لا اس طرح متعارف کرانے کی۔
مندوبین کا کہنا تھا کہ علاقے میں امریکی فوج کی موجودگی اور مداخلت کے نتیجے میں دہشت گردی اور افراتفری پھیل رہی ہے اور اس وقت ہمارا خطہ تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔
جو دلوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وعدت کے شکنی کی بات کرتا ہے، تو ہم اس کو برداشت نہ کریں بلکہ امت کی وحدت کے لیے اس کو سنب کریں، اس کو شٹ اپ کال دیں۔
سو کالڈ اسلامی ممالک یا او آئی سی یا جو گلف ریجن کی کنٹریز ہیں، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر بھی سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امت کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے۔
کانفرنس کے مندوبین کا کہنا تھا کہ نبی ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر مسلمانوں کو رنگ اور نسل جیسے جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو جانا چاہیے۔
اتحاد جو ہے وہ سمجھیے کہ بیس ہے عظمت اسلام کے لیے اور عظمت مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اس لیے اسلام اس پہ بڑا زور دیتا ہے۔
رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور امام دین نے مسلمانوں سے باہمی اتحاد و یکجہتی بڑھانے اور دشمنوں کے سازشوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے 6 ارب ڈالر کے قرضوں کے لیے ٹیکسوں میں مزید اضافے کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے حکام کی جانب سے پاکستانی حکومت سے ٹیکسوں میں اضافے کے مطالبے کو اس ملک کے ایف آئی آر کی ڈپٹی چیئرپرسن نوشین جاوید نے مسترد کر دیا۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈپٹی چیئرپرسن نے کہا کہ ملک کی اقتصادی مشکلات کے باعث ٹیکسوں میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے۔ نوشین جاوید نے مزید کہا کہ کورونا کے سبب منفی اقتصادی ترقی اور پاکستانی عوام کی مشکلات ٹیکسوں میں اضافے کی اجازت نہیں دیتے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق آئی ایم ایف نے بینکوں کا شرح سود بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بعض پاکستانی حکام کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 6 ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی روک دی ہے اور کہا ہے کہ صرف اسی صورت میں اسے جاری کیا جائے گا جب حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے مطالبات پر عمل کرے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی ابھی حال ہی میں پاکستان کو قرض دینے کے لیے بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کرنے کی شرط لگائی تھی۔ پاکستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف علاقوں میں کورونا کے 1302 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران پاکستان بھر میں مزید 26 افراد کورونا سے لقمہ اجل بن گئے اور 605 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 338,875 ہو چکی ہے، جن میں سے 6,893 افراد لقمے اجل بن چکے ہیں اور 316,065 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں 827 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد ایک بار پھر 50,000 اور اموات کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد مسلسل 10 دن تک 50,000 سے کم رہنے کے بعد جمعرات کو 50,209 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,03,64,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 704 مریض لقمہ اجل بن گئے، جبکہ یہ تعداد گزشتہ دنوں 500 کے آس پاس رہی ہے۔ 704 نئی اموات کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,24,315 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 55,331 مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 7,07,11,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی شرح 6.31%، اموات کی شرح 1.49% اور شفایابی کی شرح 92.20% بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا کہ بدھ کو ملک میں کورونا کا پتہ لگانے کے لیے 12,09,425 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا ٹیسٹ کی مہم کے تحت 4 نومبر کی شام تک 11,42,08,384 نمونوں کی جانچ کی جا چکی تھی۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہندوستان میں کورونا ٹیسٹ کا تناسب 82,500 ملین ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا کے ساتھ ہی فضائی آلودگی نے بھی عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہر کے عوام کو فوگ کی وجہ سے کافی دقتوں کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کو دوپہر بعد سے دہلی کی فضا میں چھائے گہرے دھوئیں کے بادل جمعرات کو بھی بدستور موجود رہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی کی ہوا بہت خراب سے شدید خراب کے زمرے میں آ رہی ہے۔ دہلی کی آلودگی کنٹرول بورڈ ڈی پی سی سی کے مطابق شہر کے بعض علاقوں میں فضائی معیار کے انڈیکس اے کیو آئی 440 سے 456 تک ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ذمہ دار موجودہ مرکزی حکومت کو قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت کے پاس بے روزگاری کے بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بڑھتی بے روزگاری ایسی قومی آفت ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مسٹر راہل گاندھی کہنا تھا کہ نریندر مودی کی حکومت صرف جھوٹے وعدے کرنا جانتی ہے، بحران کو حل کرنا نہیں جانتی۔ مسٹر راہل گاندھی کے مطابق ہندوستان میں ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں ملازمتوں میں مزید کمی آئی ہے اور بے روزگاری بڑھی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، لیکن جو بائیڈن کی کامیابی کے امکانات بڑھ جانے کے ساتھ ہی پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ٹرمپ کی انتخابی کمیٹی نے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کی انتخابی کمیٹی نے اعلان کیا کہ بعض ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کے خلاف شکایات کی گئی ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی کمیٹی نے دعویٰ کیا کہ بعض ریاستوں میں جملہ انتخابات کے نتائج میں بنیادی کردار ادا کرنے والی ریاست پینسلوانیا میں ریپبلکن پارٹی کے مشاہدین کو بیلٹ باکس اور پولنگ کے مرکز تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اعتراضات ایسی حالت میں سامنے آئے کہ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن جیت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے صدارتی انتخابات میں اب تک کا سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی بنا لیا اور ان کی جیت کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں اعلان کیے جانے والے انتخابی نتائج کے مطابق موجودہ صدر ٹرمپ کے 214 الیکٹورل ووٹ کے مقابلے میں ان کے حریف جو بائیڈن نے 264 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی مضبوط پوزیشن اور ممکنہ کامیابی کی صورت میں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کو بآسانی وائٹ ہاؤس میں پہنچنے دیا جائے گا۔ این بی سی نیوز ٹی وی چینل کے مطابق ٹرمپ کے بہت سے طرفداروں نے ایریزونا اور مشیگن سمیت مختلف ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی رکوانے کے لیے رائے شماری کے مراکز میں داخل ہونے کی ناکام کوشش بھی کی۔ ایریزونا میں ٹرمپ کے طرفداروں نے کافی ہنگامہ بھی کیا ہے۔ ٹرمپ کے طرفداروں نے ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں بھی اجتماع کیا اور رائے شماری کے ایک مرکز میں ووٹوں کی گنتی رکوانے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی سیکورٹی اہلکاروں کی موجودگی کی بنا پر وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل ریاست اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ میں ٹرمپ کے مخالفین اور پولیس اہلکاروں میں جھڑپ ہوئی اور امریکی پرچم نظر آتش کیا گیا۔ اس کے بعد نیویارک کی پولیس نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی، جو بدھ کی رات تمام ووٹوں کی گنتی دوبارہ کیے جانے کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ نیویارک میں 9 مقامات پر اجتماع کرنے والے مظاہرین نے ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اور نسل پرستی کے خلاف نعرے لگائے اور سیاہ فام شہریوں کی زندگی کے حق نامی تحریک کے مطالبات پورے کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی قسم کے احتجاجات اور مطالبات امریکہ کے مختلف دیگر ریاستوں میں جملہ فلاڈیلفیا اور پینسلوانیا میں بھی کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے وزارت قانون نے ایران مخالف اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا بہانہ بنا کر 7 ایرانی ویب سائٹوں کو بند کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سین فرانسسکو کی ایف بی آئی پولیس اہلکاروں نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران سے متعلق 27 ویب سائٹوں سے امریکی پابندیوں کے خلاف استفادہ کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے 4 سائٹیں خبریں جاری کیے جانے سے متعلق تھے جن کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے متعلق ہونے اور امریکی مخاطبین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے بہانے بند کر دیا گیا۔ امریکی وزارت قانون نے اس سے قبل اکتوبر کے مہینے میں بھی ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ 92 نیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ واضح کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف مہم میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ ایران نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے مسلمان ملکوں کو ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ایرانی ایوان صدر کی فلسطین کی حامی کمیٹی کے سربراہ آیت اللہ محمد حسن اختری نے جمعرات کو سوڈانی عوام سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے مخالف کے زیر عنوان ایک ویبینار میں اسلامی اقدار کی پابندی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا عمل قوموں کو ذلیل کرنے، حق و انصاف کا قتل کرنے اور حق کی جگہ باطل کو دینے کی کوشش ہے۔ صدر ایران کے دفتر میں فلسطین کی حامی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ سینی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ممالک کے حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اس اقدام کا نتیجہ اقتصادی پسماندگی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹرپول کے سربراہ اور تہران میں ہندوستان کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان پولیس ڈپلومیسی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بین الاقوامی پولیس انٹرپول کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل ہادی شیرزاد نے تہران میں ہندوستان کے سفیر گڈم دھرمندرا سے ملاقات میں کہا کہ بین الاقوامی جرائم کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی پولیس کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور پولیس ڈپلومیسی کو مضبوط بنانا ضروری ہے اور یہ ایران انٹرپول کے پروگراموں میں شامل ہے۔ ایران کے انٹرپول کے سربراہ نے باہمی تجربات کے تبادلے، ایران اور ہندوستان کے پولیس کی صلاحیتوں سے استفادے اور اعلی سطح پر وفود کے دونوں پر مشتمل تعاون کے فروغ کو ضروری قرار دیا۔ بریگیڈیئر جنرل شیرزاد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی جرائم کے خلاف جدوجہد کا علم بردار ہے کہا کہ ایران بین الاقوامی جرائم کی روک تھام کے میدان میں اپنے تجربات ہندوستانی پولیس کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ میں اب پیش خدمت ہے ایک اہم تفصیلی رپورٹ۔ پاکستان کے علماء، دانشوروں اور سیاست دانوں کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی موجودگی کا سوائے دہشت گردی کے فروغ، بدامنی، عدم استحکام اور مظلوموں کے قتل عام کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ارنا نیوز کے مطابق پاکستان میں رحمت للوحدت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ممتاز علماء، دانشوروں اور سیاست دانوں نے امت اسلامیہ کے مابین اتحاد و وحدت اور بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے اختلافات ڈالنے والی دشمن کی سازشوں کی بابت خبردار کیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کانفرنس کے شرکا کو خطاب کرتے ہوئے شان رسالت میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کی۔ پیر نور الحق قادری نے امت اسلامیہ کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج مسلم اقوام بےہودہ اور فضول مسائل میں الجھنے کے بجائے اپنے درمیان پائے جانے والے مشترکات پر تکیہ کریں اور اسلام دشمن قوتوں کو سب مل کر ٹھوس جواب دیں۔ انہوں نے یورپ میں جاری اسلاموفوبیا اور فرانسیسی صدر کی گستاخیوں کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ترکی کے موقف کی قدردانی کی۔ نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ اغیار نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے اسلامی ممالک من جملہ یمن، عراق، شام اور افغانستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مگر مغربی ممالک ان کے اس اقدام پر خاموش تماشائی بنے رہے۔ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہونے والی اس کانفرنس میں مقررین نے پاکستان میں تکفیری افکار اور ہر قسم کی فرقہ واریت کو ہوا دیے جانے کی مذمت کی۔ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ علامہ ابو الخیر محمد زبیر نے کہا کہ عصبیتوں کے خاتمے کے لیے عشق مصطفیٰ اولین شرط ہے۔ نبی ختمی مرتبت کی گستاخی پر بلا رنگ و نسل اور جغرافیائی حد بندیوں کی پرواہ کیے بغیر سارے مسلمانوں کا ایک زبان ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عشق مصطفیٰ ہی وہ واحد طاقت ہے جو ہمیں جوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ حکمرانوں کے اندر عشق رسول کی ذرا سی بھی رمق موجود ہو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کو روکنے کے لیے حکمرانوں کو عالمی عدالتوں کا سہارا لینا چاہیے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امت اسلامیہ میں اتحاد و بھائی چارے کے حوالے سے سیرت نبوی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت کو ہفتہ وحدت کا نام دے کر امت اسلامیہ کے اتحاد و اخوت کے حوالے سے عظیم قدم اٹھایا۔ علامہ راجہ ناصر نے کہا کہ سامراج نے بعض عرب حکام کو اسرائیل کے ساتھ دوستی پر آمادہ کر کے امت اسلامیہ میں خلفشار اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر امت اسلامیہ کبھی بھی دشمن کے اس گھناونے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اسلام دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے امت اسلامیہ کے مابین تفرقہ ڈالنے کا شیطانی کھیل شروع کر رکھا ہے۔ اس کانفرنس میں فلسطینی کاس کے ساتھ متحدہ عرب امارات، بحرین اور بعض دیگر ممالک کی غداری کی مذمت کے ساتھ ساتھ امت اسلامیہ اور دنیا کے حریت پسندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دشمن کی سازشوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے یادوں کے جھروں کے پروگرام پیش خدمت ہے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 15 آبان 19 ربیع الاول اور 5 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ 19 ربیع الاول سن 1358 ہجری قمری کو عظیم محدث، بلند پایا مجتہد اور عالم دین آیت اللہ مرزا حسن علیاری نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تبریز کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی معقولات و منقولات، ریاضی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف کی اعلی دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور آیت اللہ مرزا ابو القاسم حائری اور آیت اللہ فاضل شربیانی جیسے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ علیاری کی بہت سی تالیفات بھی ہیں، جن میں سے صراط النجات اور 2 جلدوں میں جامع السعادات کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پانچ نومبر سن 1918 عیسوی کو وبائی بیماری انفلوئنزا کے نتیجے میں یورپ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ یورپ میں عوام کی ایک بڑی تعداد تیزی سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی اور نہایت کم وقت میں ہی بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ اینٹی بایوٹک دواؤں کا فقدان تھا۔ پانچ نومبر سن 1944 عیسوی کو فرانسیسی طبیب اور فلسفی ڈاکٹر الیکسس کاریل کی وفات ہوئی۔ طب کے میدان میں انتھک کوششوں اور اہم اقدامات کی وجہ سے انہیں سن 1912 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر کاریل نے ایک عرصہ اسلامی ملکوں سمیت مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت میں گزارا اور ان کی تہذیب و ثقافت کا نزدیک سے جائزہ لیا۔ اسی بنا پر ان کی تحریروں میں انسانی زندگی میں مذہب اور معنویت کے کردار پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ان کی تحریروں میں ان کی کتاب انسان ایک ناشناختہ مخلوق کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پندرہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے ریڈیو ٹی وی ادارے کے ملازمین نے شاہی حکومت کے خلاف ہڑتال کا آغاز کیا۔ یہ ہڑتال شاہی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کی گئی تھی تاکہ حکومت گرنے کا عمل تیزی سے انجام پا سکے۔ اسی دن شاہی حکومت کے کارندوں نے اخبارات اور جرائد کے دفاتر پر حملہ کیا اور متعدد صحافیوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں کثیر الاشاعت اخبارات بند ہو گئے۔ پندرہ آبان سن 1358 ہجری شمسی کو انجینئر مہدی بازرگان کی عبوری حکومت نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ عبوری حکومت بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں قائم ہوئی تھی، لیکن عوام کی انقلابی تحریکوں اور اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد سے ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت نے اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کے بعد ملک کی باگڈور انقلابی کونسل نے سنبھال لی اور 6 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر.
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم 10ویں ہجری قمری کے ایران کے ایک گناقد شاعر غزالی مشہدی کے بارے میں عرائض پیش کر رہے ہیں. آج بھی ہم انہی سے متعلق اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ غزالی مشہدی 10ویں ہجری قمری کے ایک عظیم شاعر تھے. ان کا شمار ان جملہ 700 شعرا میں ہوتا ہے کہ جو طہماسب صفوی کے دور میں شعرا کی قدر و منزلت میں کمی کے سبب ہندوستان ہجرت کر گئے تھے اور تا آخر عمر اسی دیار میں رہے. غزالی مشہدی 10ویں صدی کے گراں قدر شاعر اور شاہ طہماسب صفوی کے دربار کے مشہور شاعر تھے کہ جو ایرانی شعرا اور فنکاروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہندوستان میں ایرانی شاعری اور ہنر و فن کو اس زمانے میں رونق اور اہمیت حاصل ہونے کے سبب اس ملک سے ہجرت کر گئے تھے. ان کی زندگی کے بارے میں تحریری صورت میں کچھ زیادہ نہیں ملتا ہے. صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ 930 سے 936 ہجری قمری کے درمیان مشہد میں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے بچپن کا دور اپنے وطن میں ہی گزارا اور علم و معرفت کا حصول بھی اپنے وطن میں ہی کیا. انہوں نے جوانی سے ہی شاعری کا آغاز کیا اور شعر و شاعری کے علاوہ ان میں عرفان و تصوف کا رجحان بھی پایا جاتا تھا. وہ شاعری میں ذوق رکھنے کے سبب ایک مدت تک شاہ طہماسب کے دربار میں رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جبکہ ابھی جوان ہی تھے صفوی دور میں جاری مظالم کے سبب ہندوستان چلے گئے. جب غزالی مشہدی نے ہندوستان میں قدم رکھا اس وقت ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قائم تھی. وہ آخر عمر تک ہندوستان میں ہی رہے اور 27 رجب کو گجرات کے شہر احمد آباد میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور اکبر بادشاہ کے حکم سے بادشاہوں اور مشائخ کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا.
مغربی اور مشرقی مورخین کے مطابق ہندوستان میں مغلوں کا دور، فارسی ادب و ثقافت کے رواج اور ایرانی شاعروں کی ہندوستان کی جانب ہجرت کے آغاز کا دور تھا. ان مہاجرتوں کی وجہ ایک طرف صفوی دربار میں افراتفری کی صورتحال اور شعرا سے بے توجہی تھی، تو دوسری طرف ہندوستان کے مغل بادشاہوں کی جانب سے کہ جو فارسی شعر و ادب پر خاص توجہ دیتے تھے، شعرا کی ہمت افزائی اور ان کو ترغیب دلایا جانا تھا. غزالی مشہدی کی بہت زیادہ کتابیں باقی رہ گئی ہیں کہ جن میں سے چند اہم ترین کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ان کی کتابوں کی تعداد زیادہ ہونے کے پیش نظر ان کو انتہائی زحمت کش شعرا میں قرار دیا جاتا ہے. ان کے اشعار کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شاعر توانا اور فصیح و بلیغ زبان کے حامل تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صفا نے اس خصوصیت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے کلام میں روانی کے ساتھ ہی شعر میں فنی پختگی اور ہم آہنگی ان کی شاعری کی تمام اقسام میں شامل ہیں۔ موصوف نے اپنے اشعار میں تمام اسلوب شاعری کو مد نظر رکھا ہے اور یہ اسلوب شعری حلاوت اور روانی کے سبب پورے طور پر برقرار ہے، جبکہ ان کی غزلوں میں وہ لطافت بھی موجود ہے جس کے پڑھنے والے کو توقع ہوتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ غزالی مشدی ایک ایسے شاعر ہیں جو پوری 10ویں صدی ہجری پر شاعر ہے اور ان کے جیسا کم ہی کوئی نظر آتا ہے۔ غزالی مشدی حافظ کے چند پہلوؤں والے اشعار پر خاص توجہ دیتے تھے۔
غزالی کے دیوان کی تصحیح کرنے والے قربان پور آرانی کا خیال ہے کہ انہوں نے حافظ کے سماجی طنزوں سے متاثر ہو کر اپنے اشعار میں زاہد، شیخ اور صوفی کے کنائے کا استعمال اپنی غزلوں میں بہت زیادہ کیا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے شعر کی ایک ممتاز خصوصیت سماجی طنز ہے۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اگر ہم فارسی ادب کے تنقیدی اشعار کو، خاص طور پر معاشرتی طنز کو، سماجی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم ایران کی تاریخ کے ہنگامہ خیز ادوار کو بہتر طور پر پہچان سکتے ہیں اور اس کا تعارف کرا سکتے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات میں شامل تنقیدی افکار اور طنز پر انحصار کے ذریعے معاشرے کو پہنچنے والے نقصانات کو بہتر طور پر درک کیا جا سکتا ہے۔ صفوی دور پر حکمراں حالات اور اس دور کی سماجی خصوصیات نے شاعروں اور دانشوروں کو تنقیدی فکر پر اکسایا اور اس طرح سے سماجی طنز کا وجود عمل میں آیا۔ لفظ طنز کی لغتوں میں متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ادب و صحافت میں طنز کا مقصد عام طور پر چبھن پیدا کر کے کسی معاملے کے احمقانہ پہلو یا پھر برائی کو اجاگر کر کے معاشرے میں اس موضوع پر مکالمے کی سوچ پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ ایک طنز نگار کسی ایسے موضوع یا شخص کو اپنا نشانہ بناتا ہے جس میں اسے کوئی خامی دکھائی دے اور وہ طنز یا پھر مزاح کے ذریعے ان غلطیوں کو سامنے لاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ طنز میں مزاح کا پہلو بھی پایا جاتا ہو۔ طنز کا مقصد عوام کی توجہ معاشرے یا افراد کی ان برائیوں کی طرف دلانا ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔
شاعر یا طنز نگار افراد یا معاشرے میں موجود آداب و رسوم اور مسائل کا تمسخر کرتے ہوئے ان پر تنقید کرتا اور اس طرح سے ان آداب و رسوم اور مسائل کی مذمت کرتا ہے۔ طنز نگار کا مقصد اس کام کے ذریعے اخلاقی برائیوں اور بے ضابطگیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ غزالی مشہدی کے شعر کی ایک بنیادی خصوصیت اور پہلو طنز ہے۔ غزالی کی تنقید اور طنز کی بنیاد نفاق اور ریاکاری سے مقابلے پر مبنی ہے، اور انہوں نے حافظ شیرازی کی طرح اپنے سب سے کاری اسلحے کے طور پر طنز کو اس سے مقابلے اور جدوجہد کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ نفاق اور منافقت فرد اور معاشرے نیز علم و عمل اور فضل و ہنر کو تباہی کی جانب لے جاتی ہے۔ ان کی غزلوں میں ایسی غزل بہت کم ہی ملتی ہے کہ جس کی کم از کم ایک بیت میں ہی صحیح زاہد، محتسب، صوفی اور شیخ پر طنز نہ کیا گیا ہو۔ اگرچہ غزالی مشہدی غزل میں اپنے بزرگوں کے پیروکار تھے اور حتیٰ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے بابا فغانی شیرازی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے، لیکن اپنے سماجی طنز میں وہ حافظ سے متاثر رہے ہیں، کیونکہ حافظ کے دیوان میں طنز اظہار بیان کے سب سے مؤثر ذرائع میں سے ایک ہے، اور حافظ نے کہ جو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے زبان کی تمام صلاحیتوں اور گنجائشوں کو بروئے کار لائے ہیں، طنز کے مفید و کارآمد وسیلے سے بھی استفادہ کیا ہے۔
سامعین، غزالی مشہدی کے زمانے میں معاشرے کی غیر اطمینان بخش اور نفاق سے بھری ہوئی صورتحال بھی حافظ کے زمانے سے کم نہیں تھی، کیونکہ غزالی کے دور میں ہندوستان پر حاکم حکومتیں اور اسی طرح صفویہ دور کے بعض حکمرانوں کا زمانہ منافق صوفیوں، وائزوں اور زاہدوں سے آری نہیں تھا۔ یہ منافق زاہد یک ٹولہ عوام کو فریب دینے کے لیے خود کو بہت مقبول، مقدس اور دیندار ظاہر کرتا تھا، جبکہ ان کے باطن برائیوں اور پلیدگی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ماحول براہ راست اور ناقابل انکار طور پر شعرا کے افکار اور شعری کیفیت پر اثر انداز تھا، خاص طور پر معاشرے اور اس پر حاکم سماجی روابط سے ان کے اشعار متاثر تھے۔ غزالی مشہدی نے جن شخصیات اور کرداروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان سب کے ناموں کا ذکر کیے بغیر شخصیت کو نشانہ بنایا ہے۔ البتہ غزالی نے اپنی ان تنقیدوں میں کبھی بھی ان کے حق میں نازیبا اور اہانت آمیز الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی غزالی کے طنز کا حافظ کے طنز سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے۔ غزالی مشہدی کے دیوان میں جن شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں زاہد، شیخ، ناصح، صوفی، دانشمند اور محتسب ہیں۔ یہ افراد در حقیقت اس زمانے میں حکومت کا اہم حصہ تھے کہ جو اس زمانے میں اہم سیاسی اور سماجی طاقت کا مجموعہ تھے۔
غزالی مشہدی ان افراد کے افکار و نظریات اور رفتار و گفتار کو ہدف تنقید بناتے ہیں کہ جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ وسیع پیمانے پر ٹھوس اور مستحکم تعلقات رکھتے تھے۔ غزالی نے اپنے اشعار میں ایسے معاشرے پر کھلی تنقید کی ہے کہ جس میں دعوے اور عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا، اور اس سماج میں منافقت اور دکھاوے نے اسلامی و اخلاقی اقدار کی جگہ لے لی تھی۔ بالفاظ دیگر، غزالی مشہدی کے دور کے معاشرے میں دین منافقوں کے لیے ایک بازیچے میں تبدیل ہو چکا تھا، اور غزالی کے طنز کا ایک مقصد حقیقی دین کے تشخص کو جھوٹے اور بے بنیاد دین سے جدا کرنا تھا کہ جس کے نفاذ پر اور اسے عملی جامہ پہنانے پر منافق، صوفی اور زاہدوں کا ٹولہ بہت زیادہ مصر تھا۔ سامعین، اس امید کے ساتھ کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مقالات اور اہم خبروں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ خراسان کی ایک سرخی سے۔ سپاہ پاسداران انقلاب نے جدید اسمارٹ میزائل لانچر کی رونمائی کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس شعبے نے اپنے جدید ترین میزائلی سسٹم کی رونمائی کر دی۔ اس اسمارٹ لانچر کے ذریعے ٹارگٹ کو متعدد میزائلوں سے انتہائی کم وقت میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم طویل مسافت بیلسٹک میزائلوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جاری شدہ ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ 1700 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے اماد میزائل اس لانچر پر رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران ایران نے اپنی میزائلی طاقت کے ذریعے امریکہ اور سینی حکومت کے سامنے ایک انتہائی ٹھوس دفاعی نظام تیار کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے اس موقع پر کہا کہ ایران کی میزائلی طاقت ہمارے نظام کے دفاع کا ایک مستحکم اور قابل بھروسہ ستون اور ہماری تباہ کن طاقت کا محض ایک جلوہ ہے، جسے ضرورت پڑنے پر دشمنوں کو مرعوب اور مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سمن نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر لگائی ہے، جیتیں یا ہار جائیں ٹرمپ کی طاقت اور تخریب کاری باقی رہے گی۔ اخبار اس سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے، جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ ان انتخابات میں ہار رہے ہیں۔ اب پھر سے صدر کے طور پر ان کا منتخب ہونا مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ واضح کر چکے ہیں کہ ناکامی کی صورت میں وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اندازوں کے مطابق ٹرمپ اپنی خفت مٹانے کے لیے سب سے پہلے وزیر صحت اور ایف بی آئی کے چیف کو برطرف کریں گے۔ ٹویٹر پر ان کے 88 ملین فالوورز ہیں، جو امریکی معاشرے کے ایک حصے میں ان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت خود میں پا رہے ہیں۔ ریپبلکنز کی نئی نسل کے سامنے آنے تک وہ خود پارٹی کے طاقتور ترین شخص کے طور پر باقی رہیں گے۔ جو ڈیٹا انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں اکٹھا کیا ہے، وہ برسوں تک امریکہ کی پالیسیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ فلوریڈا کے سابق رکن کانگریس کارلس کریبلو نے کہا ہے کہ ٹرمپ جیسا تو کبھی نہیں آئے گا، ہو بھی تو آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کے لگائے گئے زخم امریکی تاریخ سے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ سمجھ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف کی سرخی ہے، مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات سے قبل ملک بھر میں شہریت ترمیمی قانون کا نفاذ یقینی، بی جے پی۔ اس ہیڈ لائن کے زیر میں لکھا گیا ہے، بی جے پی نے مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات 2021 کے لیے اپنا ایجنڈا تیار کر لیا ہے۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیا نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل ملک بھر میں شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں ان کی پارٹی اور مرکزی حکومت ریاست میں تارکین وطن کی آبادی کا مسئلہ حل کرنے کی خواہاں ہیں۔ ریاست میں صدر راج کے نفاذ کے بغیر آزادانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 5 نومبر کو 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں۔ امیت شاہ کے دورے کے موقع پر این آر سی کے مسئلے پر کوئی غور و خوض نہیں کیا جائے گا۔ فی الحال بی جے پی پڑوسی ممالک سے آنے والے مظلوم پناہ گزینوں کو ملک میں شہریت دینے سے دلچسپی رکھتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ مودی حکومت نے سی اے اے ترمیمی قانون کو منظوری دے دی ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوے وقت کی سرخی ہے، پاکستان نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اخبار لکھتا ہے، وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق کرونا کی وجہ سے عوام پر مزید بوجھ ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف ریونیو میں مزید اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے، تاہم کرونا کی وجہ سے عوام پر مزید بوجھ ڈالنا ممکن نہیں۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کی چیئرمین نوشین جاوید امجد نے بھی آئی ایم ایف کی جانب سے دباؤ کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود پہلے 4 ماہ میں ٹیکس ریونیو بڑھا، جس کی وجہ سے سیلز ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی سے کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی اور کاروباری طبقے کو ریفنڈز ملنے سے کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں۔ سامن، مشرق نیوز نامی نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، اسلامی جمہوری ایران سے امریکہ کی 7 دہائیوں کی دشمنی، ٹرمپ اور بائیڈن کا فرق۔ مشرق نیوز اس ضمن میں لکھتا ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے تازہ خطاب میں فرمایا تھا کہ امریکہ میں جو بھی برسر اقتدار ہے، ایران کی پالیسی تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران امریکہ نے ایران کے خلاف اپنے استعماری رویے کو برقرار رکھا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ ڈیموکریٹ نہ ہی ریپبلکن صدر کسی میں بھی ایران کی آزادی، عزت اور طاقت دیکھنے کی قوت برداشت نہیں پائی جاتی۔ 77 سال قبل آئزن ہاور کے دور میں ایران میں فوجی بغاوت کروائی گئی۔ جان ایف کینیڈی کے دور میں ایران میں بے راہ روی پھیلانے کی غرض سے سفید انقلاب لایا گیا۔ نکسن کے دور میں امریکہ کا مد نظر توازن برقرار رکھنے کے لیے خلیج فارس کے اطراف کے ممالک کو ہتھیار بیچے گئے۔ جیرلڈ فورڈ کے دور میں بھی ایران پر بڑے پیمانے پر فوجی مشیر مسلط کیے گئے۔ کارٹر کے دور میں ایران پر جنگ مسلط کروائی گئی۔ رونلڈ ریگن نے جنگ جاری رکھی اور ایران کے مسافر بردار طیارے کو بھی مار گرایا۔ بل کلنٹن نے اپنے دور کی شدید ترین پابندیاں عائد کی۔ بش نے ایران کو ایکسس آف ایول بتایا. اوباما نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد کروائیں اور ٹرمپ نے ایٹمی معاہدے سے نکل کر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. غرض یہ کہ امریکہ میں صدر جو بھی ہو اس کی ایران مخالف پالیسیوں میں تبدیلی ممکن نہیں. سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
جی ہاں سامعین, آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ ہاشم علی اور طٰہٰ شمیم حاضر ہیں. ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سننے کے لیے تیار ہوں گے. تو لیجیے سامعین, آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے پیغام سے جو ہمیں بھیجا ہے دنیش چندر بڑتوال صاحب نے دہرادون اتراکھنڈ ہندوستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ بزم دوستاں کے میزبانوں اور ریڈیو تہران کی اردو سروس کے تمام سامعین کو ہفتہ وحدت کی دلی مبارکباد قبول ہو.
جی ہاں, ہم دنیش چندر بھڑتوال صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمیں مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. ہم بھی ان کو اس موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پروگرام بھی ذوق و شوق کے ساتھ سن رہے ہوں گے, اور آئندہ بھی ہمیں یہ شرف عطا کریں گے کہ اپنے خطوط لکھتے رہیں گے تاکہ ہمارے پروگرام کو اسی طرح رونق حاصل رہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگراموں کو اسی شوق کے ساتھ سنتے رہیں گے اور ہمیں اسی طرح سے آپ اپنے اگلے خط میں جو ہے وہ کچھ معیاری تنقیدوں کے ذریعے بھی پروگرام کو ہمارے مزین کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے پروگرام کس حد تک معیاری ہیں اور آپ کس حد تک ہمارے پروگراموں کو پسند کرتے ہیں. آپ کا پیغام جہاں ملا ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں پیغامات اور خطوط سے نوازتے رہیں گے, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں.
تو سامعین, دنیش چندر بڑتوال صاحب کے پیغام کے بعد اب ایک رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالغفور کیسر بات کر رہا ہوں ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے. آج کرونا کے بعد ہماری دوسری سنڈے میٹنگ تھی اور ہمیں ریڈیو تہران اس وجہ سے بھی بہت پیارا لگتا ہے کہ کرونا کے دنوں میں انہوں نے ہمیں بہت سی حفاظتی تدابیر بتائیں کہ کس طرح ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, کس طرح اس سے بچنا ہے. تو جتنے بھی ہمارے ساتھی مختلف پروگرام پیش کرتے رہے ہیں ریڈیو تہران سے اس سلسلہ میں, تو ان سب کا بے حد شکریہ, نہ صرف میری طرف سے بلکہ ہمارے تمام کلب ممبران کی طرف سے. تو آج کل ریڈیو تہران ہفتہ وحدت منا رہا ہے, تو ہم سب بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی. اس سے پہلے تو ہم سب جو ہے نا جب کرونا کے دنوں میں اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں پروگرام سنتے تھے تو گو کے پروگرام تو وہی ہوتے تھے, مزہ بھی دیتے تھے لیکن وہ مزہ نہیں دیتے تھے جو سنڈے میٹنگ میں ہم مل کر سنتے ہیں. جب ہم سنڈے میٹنگ میں مل کر نیٹ پر ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں تو پروگرام سننے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب بزم دوستاں سنتے ہیں اس میں دوستوں کے خط سنتے ہیں. کبھی رشید ناز بھائی کا خط چل رہا ہے تو ادھر سے ہمارے چودھری فہیم نور کا, کبھی سردار سہیل کا, اسی طرح باقی ساتھیوں کا پاکستان سے انڈیا سے, تو دل خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے. تو آج سنڈے میٹنگ میں میرے ساتھ جو ابن بہاول, رانا جی, رانا عبدالوحید, نیاز احمد نیازی اور ایم شباز خان, پرنس افضل شہین, سمیع اللہ, محمد حفیظ انجم, ہم سب موجود ہیں. تو آج پروگراموں پر کھل کر بات ہوئی, سارے پروگراموں کی تعریف کی گئی. تو سب سے پہلے جو میں یہ دینے لگا ہوں مائک, سمجھ لیں, ابن بہاول کو یہ بتائیں گے کہ انہیں پروگرام کیسے لگتے ہیں اور کون سے پروگرام پسند ہیں.
السلام علیکم جی. ابن بہاول عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس ہی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ریڈیو تہران سے اتنے اچھے اچھے پروگرام جو ہے سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں. ان میں خلقت کی رانائیاں جو کہ 24 اکتوبر کو باجی مریم زہرا نے پیش کیا، سنا بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کے علاوہ ہم سب کا محبوب پروگرام بزم دوستاں، جو کہ تقی بھائی بڑے احسن انداز سے سامعین کے خطوط کے جواب دیتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، جی بہت شکریہ۔
جی بالکل، حسین تقوی کا جواب نہیں، ساتھ میں مریم زہرا بہن بھی ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے پروگرام۔ پرنس افضل شاہین،
ستلج لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے پرنس افضل شاہین بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اور ستلج لسنرز کلب کی تمام ممبران کی طرف سے تمام عالم اسلام کو، ایران کو، پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں سب کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کروں گا، اور پھر کہوں گا کہ آئینہ صحافت اور گرد و پیش میں سیاست کے بارے میں بہت معلومات ملتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ریڈیو تہران ترقی کے منازل ایسے ہی طے کرتا رہے، ہم اسی طرح ان کے خوبصورت پروگرام پیش کرتے رہیں، بہت شکریہ۔
جی بالکل، آپ نے جن دو سیاسی پروگراموں کا ذکر کیا یہ میں بھی بڑے غور سے سنتا ہوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ایم شہباز خان۔
ایم شہباز خان بول رہا ہوں، آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے ریڈیو تہران کے تمام ہی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، کسی بھی پروگرام کی تعریف نہ کروں کسی کی کروں، یہ دل عجیب ہوتا ہے، اور سب پروگرام اچھے ہیں پر بزم دوستاں سب سے خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا پیش ہوتا ہے۔
بزم دوستاں جو ہے نا ہر لسنر کا پسندیدہ پروگرام ہے، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بزم دوستاں کی تعریف کروں، تو کیوں نہ کریں تعریف، کیونکہ یہ حسین تقوی بھائی ہوں، ہاشم علی بھائی ہوں، یہ ہماری پیاری بہن مریم زہرا پیش کر رہی ہوں، تو یہ اتنے اچھے انداز میں لسنر سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں بھی لگتا ہے جیسے ہم نیٹ پہ یا ریڈیو پہ پروگرام نہیں سن رہے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت میرے ساتھ ہیں نیاز احمد نیازی صاحب، جنہیں ہم بابا خطوط بھی کہا جاتا ہے۔
ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر سے نیاز احمد نیازی بات کر رہا ہوں۔ 24 اکتوبر کو امام حسن عسکری کی شہادت کی مناسبت سے ہر طاہر شمیم اور مریم زہرا کا پیش کردہ پروگرام سنا جو بہت زیادہ پسند آیا، خاص کر اس میں سید ناصر جہاں کی آواز بھی سننے کو ملی۔ ایسے اسلامی پروگرام سن کر ریڈیو تہران کے سبھی ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ سید حسین تقوی صاحب نے تمام دوستوں کے بارے میں اگلے دن ہم سے سلام دعا بھیجا، تو ہماری طرف سے بھی ان کو بہت السلام علیکم، اور ان کے میری دعا ہے کہ ان کا پروگرام بزم دوستاں اور کامیاب ہو، بہت زیادہ کامیاب ہو۔ السلام علیکم۔
جی آپ میرے ساتھ ہیں بھاول نگر کی ایک ایسی شخصیت جنہیں ریڈیو سے بہت زیادہ پیار ہے، اسپیشلی ریڈیو تہران کے پروگراموں سے بہت پیار کرتے ہیں، رانا جی، رانا عبد الوحی۔
جی بہت شکریہ کیسر بھائی، رانا جی عرض کر رہا ہوں ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میں اچھے پروگرام پیش کرنے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور تمام ٹیم کو سلام بھی پیش کروں گا۔ آج کل جو میرا پروگرام پسندیدہ ہے وہ ہے یادوں کے جھروکے، اس میں تاریخ پر ایسی بہترین معلومات ملتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ تاریخ سے پیار کرنے والا، تاریخ سے محبت کرنے والا ہر شخص یقیناً اس پروگرام کا گرویدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مینار نور ہے، گھرانہ ہے، اور بزم دوستاں تو یقیناً ہم سب کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ جس طرح پہلے کیسر بھائی نے کہا کہ جب اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں تو پھر مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ریڈیو تہران جو ہے وہ ہفتہ وحدت کے پروگرام پیش کر رہی ہے اور منا رہے ہیں، میں اس پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس موضوع پر ہمیں اچھے اچھے پروگراموں کا انتظار بھی رہے گا، اور ہم انتظار کریں گے اور یقیناً سنیں گے اور پھر آنے والے وقت میں ان پر تبصرہ بھی کریں گے، بہت شکریہ۔
تو آخر میں چلتے چلتے ریڈیو تہران کے سبھی ساتھیوں کے لیے کہنا چاہوں گا، قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی آپ کو، اندھیری راہ میں مل جائے روشنی آپ کو، میری خدا سے دعا ہے کہ اے کاش لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی زندگی آپ کو۔ عبدالغفور کیسر اور باقی ساتھی ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے، اور چلتے چلتے سب وہی کہیں گے کہ ریڈیو تہران زندہ باد۔
ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے عبد الغفور قیصر صاحب نے اپنے کلب کی ایک میٹنگ کی تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے. انہوں نے پچھلے اتوار کو اپنی میٹنگ کا انعقاد کیا جو کورونا شروع ہونے کے بعد دوسری سنڈے میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں عبد الغفور قیصر صاحب نے جو ہمیں بھیجی ہے اس میں ابن بہاول، پرنس افضل شاہین، ایم شہباز خان، نیاز احمد نیازی اور رانا عبد الوحید صاحبان نے شرکت کی اور اپنے کلب کی سرگرمیوں کے بارے میں اور ریڈیو تہران کے بارے میں گفتگو کی.
جی ہاں، ہم عبد الغفور ستلج ریڈیو لسنرز کلب بھاول نگر پنجاب پاکستان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسے عالم میں جبکہ کرونا کا دور چل رہا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ بہرحال اس بیماری سے اور ان حالات میں گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، لیکن انہوں نے اس عالم میں بھی ان حالات میں بھی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ہمارے حضرات ابن بھاول صاحب، پرنس افضل صاحب، شاہین، ایم شہباز خان، نیاز احمد نیازی اور رانا عبد الوحید صاحبان نے شرکت بھی کی اور ان تمام صاحبان نے ہمارے پروگراموں کی بہت تعریف بھی کی ہے. ہم ان تمام صاحبان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ سنتے رہیں گے اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے پروگراموں پر تبصرہ کیا انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں کے بارے میں وہ تبصرہ کرتے رہیں گے اور اس بارے میں ضرور لکھیں گے کہ آئندہ کے جو پروگرام ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے پروگراموں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پروگراموں بارے میں بیٹھ کر یہ سنڈے میٹنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ توقع ہے کہ آئندہ بھی ان کی سنڈے میٹنگ ہوتی رہے گی اور ہمارے پروگراموں کے حوالے سے اپنے اظہار خیالات کرتے رہیں گے.
طاہر شمیم صاحب، اب اس رپورٹ کے بعد پروگرام کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگلا خط یا پیغام پروگرام میں شامل کیا جائے.
جی ہاں، کیونکہ بہت تفصیلی رپورٹ ان کی ہو گئی ہے
جی
اور وقت میں گنجائش بھی نہیں کہ ہم اس کو مزید کسی پروگرام خط کو شامل کر سکیں.
جی
تو یہیں پر ہم لوگ پروگرام سامعین سے
اجازت چاہتے ہیں. تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے طاہر شمیم اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی عالمی وحدت اسلامی کانفرنس. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب، اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے رابطے میں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار جناب ثاقب اکبر صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ثاقب اکبر صاحب، اور سوال یہ کہ کیا امت مسلمہ کو اب تک، البتہ مسلم مسلمہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے جو سیاسی معاہدین اور اکابرین ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے درمیان وحدت کا سب سے مضبوط نقطہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ کا بڑا اہم ہے. میرا خیال ہے کہ جنرلی تو صورتحال ابھی تک بہت بڑی تبدیلی اس میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن پہلے کی نسبت میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو فرانس کے صدر نے جس طرح کا توہین آمیز رویہ اسلام، مسلمانوں اور خاص طور پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روا رکھا ہے، اس کا دنیا کے بڑے بعض مسلمان ممالک کے حکومت یا مملکت کے سربراہوں کی طرف سے بڑا اچھا رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی روحانی قیادت نے، سیاسی قیادت نے بڑا اچھا رد عمل دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بہت اچھا رد عمل دیا ہے. اسی طرح سے ترکی کے صدر نے بہت اچھا اس پہ رد عمل دیا ہے. اسی طرح بعض دیگر چھوٹے ملکوں نے، اور خاص طور پہ میں سابق وزیر اعظم جو ملائیشیا کے ہیں، ان کا بیان بھی اس سلسلے میں بڑا زبردست آیا ہے. انہوں نے فرانس کا ماضی جو ہے، جو استعماری ماضی ہے، اس کو انہوں نے یاد دلایا ہے. تو میرا خیال ہے عرب دنیا میں جیسے پہلے ہمیں توقع تھی، وہ اسی طرح سے ان کی طرف سے کوئی صحیح رسپانس نہیں آیا. اور اگر ایک آدھ اس میں سے کسی شہزادے نے بات بھی کی ہے اپنا فرانسیسی صدر سے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں سے اسلام جہاں سے نکلا تھا، جہاں سے باقی دنیا تک پہنچا تھا، افسوس ان پر ہے کہ جو باقی ممالک میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ الگ ہے، اسرائیل کے جیسے دم چھلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اور نبی پاک کے ساتھ ان کے کمٹمنٹ.
پھر یہ خادم الحرمین کیسے ہوئے؟ اور مختلف ملکوں سے من جملہ حتی افغانستان سے خبر آئی کہ وہاں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں اس بات پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے فرانس کے خلاف کوئی واضح یا ٹھوس موقف یا مذمت کا اعلان یا بیان جاری نہیں ہوا.
میرا خیال ہے سب سے زیادہ افسوسناک تو یہی ہے کہ سعودی عرب جو ہمارا، جہاں پہ ہمارے حرمین ہیں، جہاں پہ ہمارا کعبہ ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک، آپ کی مسجد نبوی وہاں پہ موجود ہے، جہاں سے ہمیشہ مسلمانوں کو توقع رہتی ہے کہ اسلام کا پرچم وہاں سے بلند ہوا تھا، تو وہ لوگ کچھ اس طرح کا اسلام کے دفاع کے لیے، پیغمبر اسلام کے دفاع کے لیے کوئی کام کریں گے. تو میرا خیال ہے اب خاصی وہ جو پہلے والی امیدیں تھیں وہ نہیں رہیں. اگر ہم اپنے ملک میں پاکستان میں بھی دیکھیں تو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی ماہیت اور حقیقت جو ہے وہ خاصی آشکار ہو چکی ہے. اسرائیل کے لیے ان کے جس طرح سے دل دھڑکتے ہیں، اور جو کچھ جیسے ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور جیسے وہ امریکن ڈکٹیشن پہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ساکھ جو ہے مسلمان عوام میں اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی. پہلے بھی جو تھی وہ ان کے کریکٹر کی وجہ سے نہیں تھی، وہ حرمین شریفین کی وجہ سے تھی کہ شاید وہاں پہ یہ لوگ ہیں تو کوئی، یعنی حرمین کے تقاضوں کو پورا کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان سے امید بھی مسلمانوں کو ختم ہو گئی ہے. اب وہاں کے لوگوں کو اٹھنا ہے اور اپنی قیادت خود منتخب کرنا ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں لوگوں کو موقع ملتا ہے، ان لوگوں کو بھی وہاں موقع ملنا چاہیے.
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر محمد ارشد صاحب. السلام علیکم جناب. میرا سوال تھا ارشد صاحب پاکستان سے، ہمارے جو مہمان تھے ثاقب اکبر صاحب، کہ کیا آ حضور کی ذات واحد، اگر یوں کہا جائے کہ جو چند ایک مشترکات ہیں اس میں خانہ کعبہ، قرآن، اور میں حضور کی ذات کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ان کی ذات کافی نہیں ہے کہ اس ذات پر آ کر پوری امت مسلمہ اور امت اسلامیہ کے جو حکمراں ہیں وہ متحد ہو جائیں؟
وعلیکم السلام. آپ کی اور سامعین کی خدمت میں میلاد النبی کی مبارکباد.
بہت شکریہ.
آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس اعتبار سے اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، اس کے بارے میں تو پوری مسلم دنیا میں کہیں کوئی کسی طرح کا اختلاف ہی نہیں، اور اس پہ متحد ہونا، ان کی ذات پہ متحد ہونا، اور ان کی میلاد سے جو مناسبت سے جو موقع ہے، اس حوالے سے اتحاد کا ثبوت دینا، اور اس حوالے سے جو امام خمینی علیہ الرحمہ کی جو کوشش رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہفتہ وحدت جو ہے ممکن ہوا ہے، اور جس میں جو ہے ہر سال نہ صرف یہ کہ ایران میں بلکہ پوری دنیا میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک عوامی مظاہرہ ہوتا ہے، اس میں کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے حکمران بھی جو ہے شامل ہوتے. جو بدقسمتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے ممالک ہیں، چند ہیں حالانکہ اب وہ زیادہ نہیں رہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود انہوں نے جس طرح کا ثبوت دیا ہے، خاص طور سے وحدت کا حصہ نہ بننے کا، وہ افسوسناک ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک دوسری چیز دیکھنا چاہیے کہ ہفتہ وحدت کی جو روایت ہے، اور یہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے عوامی مقبولیت اس کو حاصل ہوئی ہے، اس کا جو ہے ایک اثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری مسلم دنیا کے عوام اس سے جڑے ہیں. آپ وحدت اسلامی کانفرنس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. وحدت اسلامی کانفرنس کو اگر ہم دیکھیں تو 47 ملک ایسے ہیں جن کے جو ہے رہنما یا جن کے سرکردہ افراد نے اس 34th وحدت اسلامی کانفرنس کو جو ہے ایڈریس کیا ہے, اس کو خطاب کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عالمی اتحاد اور مسلمانوں کے عالمی اتحاد کی بات کی گئی ہے, اور اس میں جو ہے ایک بہت ہی مثبت پہلو ابھر کر کے سامنے آیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور اس وقت جو یورپ میں جس طرح کا واویلا مچا ہوا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو لے کر کے, اس میں جو ہے عالم اسلام کا یہ اس موقع سے اتحاد جو ہے نہ صرف یہ کہ مستقبل ایک روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ افراد اور وہ سیاسی شخصیات بھی کسی نہ کسی حد تک مجبور ہوں گی کہ وہ ان حوالوں سے اپنے آپ کو عالم اسلام کا اور ملت اسلامیہ کا حصہ بنائیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ خود جو ہے اپنے عوام سے اور عالم اسلام سے کٹ کر کے رہ جائیں گے, اور جو نام نہاد قیادت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں عالم اسلام کی, وہ بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے جو تھوڑی بہت ہے, بہرحال حرمین کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے ایک بہت سارے لوگ جو ہے انہیں عقیدت سے دیکھتے ہیں, مگر یہ کہ وہ بھی جو ہے شاید جو تھوڑا بہت وقار بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ تو کسی طرح کا کہیں پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اگر یہ ہمارے حکمراں اپنے آپ کو جو ہے عالم اسلام سے جوڑتے ہیں, ملت اسلامیہ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں مل کر کے, تو اس کا ایک میسج پوری دنیا میں ان طاقتوں کے کو بھی جائے گا جو کہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے معاندانہ رویہ رکھتی ہیں, اور جنہوں نے کہ جو ہے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ابھی فرانس میں جو کچھ ہوا ہے اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے ان کو جو ہے ایک مسکت جواب جاتا اگر جو ہے یہ سارے لوگ متحد ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وحدت اسلامی کانفرنسز کا جو سلسلہ ہے یہ وسیع ہوگا, اور اس میں اور لوگوں کی شرکت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوگی, اور شاید مسلم قیادت بھی جو کہ اچھی خاصی جو ہے مسلم دنیا کی قیادت اس سے جڑی ہوئی ہے, اور جس طرح کے ریسپانسز آئے ہیں وہ بڑے ہی امید افزا ہیں.
بہت شکریہ.
مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اور بھی زیادہ جو ہے اس کو جو ہے مقبولیت حاصل ہوگی.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے رابطے میں ہیں پاکستان کے ایک اور ممتاز دانشور اور معروف تجزیہ نگار جناب عمر ریاض عباسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہفتہ وحدت کی بات آتی ہے اور اس کا ذکر نکلتا ہے تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی خود بخود ذہنوں میں تبادر کرنے لگتا ہے. ہفتہ وحدت اور امام خمینی کو اگر آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے اور یاد کرنا چاہیں گے, یعنی ہفتہ وحدت کو یاد کریں اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں, تو کن الفاظ میں؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ دیکھیں ہسٹورک پرسپیکٹو میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مسلم امہ کو جو سب سے پہلے وحدت کا جو ایک ڈاکٹرائن اور ایک درس ملا ہے وہ یقیناً اہل سنت وی اور دیگر جو مسالک اور مکاتب ہیں سب کے نزدیک ایک یونٹی کا, ایک یوں سمجھیں رواداری کا, تحمل کا, برداشت کا اور اتحاد کا درس وہ امام خمینی علیہ رحمہ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کی صورت میں ملا. دوسری بات جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو وحدت کے حوالے سے مزید ضرورت پڑ جاتی ہے جب ڈس یونائٹیڈ مسلم امہ ہے اور چاروں طرف سے عالم اسلام پیش رہا ہے اور ہر ملک جو دیکھے نا قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں تہران میں یہ کانفرنس کا نے کہا جو ورچوئل کانفرنس ابھی آج اس کا اختتامی سیشن تھا اور میں نے بھی اپنا مقالہ پڑھا تھا اسلام و فوبیا پہ.
جی جی.
تو اس پہ ہم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ سب سے پہلے جو مسلم امہ کے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیا رہے. اس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, اسلام و فوبیا ہے, وائٹ سپرمیسی ہے اور ڈسکریمنیٹری لاز دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف ہیں. تو اس پہ ہم ایک جوائنٹ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور ایران اس کو لیڈ کرے، ترکی اس میں شامل ہو، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، یہ جو طاقتیں ہیں جو اتحاد اور یگانگت کے حوالے سے آج ان کی لیڈرشپ بڑی پر اثر ہے اور جو حریت فکر رکھتی ہیں، جو عام آدمی کی مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کی بات کرتی ہیں، تو وہ ایک جوائنٹ وینچر بنائے اور ایک یونائٹڈ کال جائے اور پوری مسلم امہ کی طرف سے، جب مقدمہ ایک ہوگا تو اس میں جان بھی ہوگی، وزن بھی ہوگا، اسٹرینتھ بھی ہوگی، جب ہم ڈس یونائٹیڈ ہیں، ہر کوئی اپنی بات کرے گا تو مغرب کو بھی پتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی بھولی ہے، تو اس میں ہم نے ایک تجویز یہ دی ہے کہ باؤنڈ کیا جائے کہ سارے ممالک اس میں شامل ہوں، اسلامی ممالک، جو نہیں آتا پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون استعمار کا اور تاغوت کا اعلی کار ہے، تو یہ وقت ہے اور اس میں ہمیں یو این او کی طرف دیکھنے کی بجائے اسلامک یو این او کی طرف جانا چاہیے۔
لیکن او آئی سی تو ہے، کیا کر لیا اس نے او آئی سی نے، ایک چھوٹا یونو سمجھا اس کو؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں او آئی سی ایک ڈیڈ ہارس ہے، مردہ گھوڑا ہے، اور اس کے مخصوص مقاصد اب رہ گئے ہیں۔ او آئی سی میرے خیال میں عرب لیگ اور او آئی سی، یہ جتنی تنظیمیں ہیں جو ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، فلسطین کا مسئلہ 70 سال سے پینڈنگ ہے، کشمیر کا پینڈنگ ہے، اور اسی طرح یمن کے مسلمانوں کی، شام عراق کے مسلمانوں کی حالت ادار پہ بات نہیں کر سکی۔ او آئی سی سے تو آج تک ناموں سے رسالت کے حوالے سے کوئی جوائنٹ ایسا میسج نہیں آیا، ابھی فرانس میں کیری کیچرز کے حوالے سے، تو او آئی سی جو چیز ڈیڈ ہے اس کو ختم کریں، ایک انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کونسل بننی چاہیے، جس کو میں سمجھتا ہوں ایران کو لیڈ کرنا چاہیے، اور ایران لیڈ کر رہا ہے، جو حریت فکر اور جو ہفتہ وحدت ہے جس نے انیشیٹ کیا ہے، اس کے شیلٹر تحری میرے خیال میں پوری مسلم امہ متحد ہو، جس کو اقبال نے کہا تھا، تہران اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، تو یہ جنیوا بن جائے، عالم اسلام کا جنیوا ہے تہران، ہم سمجھتے ہیں اس کی مذہبی، ثقافتی، سیاسی اثرات ہیں، اور اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کے حوالے سے سب سے پرانی تہذیب۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم اور شاندار کارنامے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے ریوائیو کیا بلکہ پوری مسلم امہ کو ایک نعرہ دیا، لا شرقیہ لا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، یہ نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ جسٹ اسلامک، تو اسلام کو اور اسلامک ورلڈ کو گلوبلائزڈ انداز میں امام خمینی علیہ الرحمٰ نے یونائٹ کیا ہے، ریوائیو کیا ہے، ری یونائٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نعرہ آج اس کی اہمیت پھر بڑھ گئی ہے، اور اسی سلوگن پہ رہتے ہوئے پوری مسلم امہ خوشحالی، امن اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ثاقب اکبر صاحب، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو عظیم کارنامہ ہے، اس کے اثرات 41 سال 40 سال گزرنے کے بعد عالم اسلام پر آپ کس طرح سے مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
اعداد و شمار کی اور ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی بجائے اس کے کہ بھئی یہ نعرہ تھا، چلیں کچھ عرصہ انقلاب کی اٹھان تھی، لوگ نکلے اس پہ لبیک کہی، تو یہ کمزور پڑ جاتا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دن بدن یہ نعرہ زیادہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے، دہشت گردی کو فروغ دینے والے، تکفیری عناصر دوسری طرف نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عوام ان سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس دفعہ تو اس قدر عوام مختلف مسالک کے باہر نکلے ہیں، اور ایسے انہوں نے اتحاد اور محبت کا، اور ایک دوسرے کو ایسے والہانہ انہوں نے خوش آمدید کہا ہے، ایسے انہوں نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہ یعنی دل باغ باغ ہو گیا ہے واقعی۔ اور یہ جو پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ، جیسا کہ ہمارے خود ہمارے اداروں نے بھی کہا کہ اس مقصد کے لیے پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے امریکہ نے آفیشیل پاکستان میں کہا گیا ہے، یہ بات ہماری سب سے اہم ایجنسی کے سربراہ نے یہ بات کہی ہے کہ $100 million پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے امریکہ نے صرف کیے اور اس کے لیے مختص کیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر کچھ لوگ بعض شہروں میں نکلے ہیں، ایک دن ایک شہر میں، دوسرے دن دوسرے شہر میں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں 12 ربیع الاول سے لے کے ابھی تک کانفرنسوں اور اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سب سے زیادہ 12 ربیع الاول کو ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسے والہانہ طریقے سے نکلے کہ پاکستان میں بھی اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے اتحاد و وحدت کا وہ پرچم جو حضرت امام خمینی نے انقلاب کے اوائل میں اٹھایا تھا اور اس کے لیے ہفتہ وحدت کو عنوان بنایا تھا تاکہ 12 کی تاریخ بھی بیچ میں آ جائے, 17 کی بھی آ جائے اور پورا ہفتہ نبی پاک سے اپنی محبت اور عشق کا لوگ مظاہرہ کریں. یہ پیغام ہماری روحوں میں اثر کر گیا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہمیں آپس میں جوڑتی ہے. یہاں میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان میں مختلف مسالک کی تنظیموں اور اداروں نے جو اتحاد امت کی کانفرنسیں کی ہیں, باقی مسالک کو اس میں شریک کیا ہے. کل آخری ہم کانفرنس سب سے بڑی اسلام آباد میں کر رہے ہیں اور پاکستان کی تمام اہم ترین دینی جماعتیں جو ہیں اور ان کی قیادت اس میں جمع ہو رہی ہے. اس طرح سے یہ جو ہفتہ ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا, یعنی اپنے یعنی پیک پر کل ایک طرح کا سمجھیں اجتماعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ بتاتا ہے کہ عوام اس میں شامل ہو گئے ہیں. نہ فقط چل جہاں سیاسی لوگ اگر کم بھی شامل ہوں لیکن عوام کے دل و دماغ کو اس نعرے نے اس میسج نے جو ہے وہ تسخیر کیا ہوا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہی وہ پیغام ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو آگے بڑھتا بڑھتا پوری پاکستانی سمیت اور باقی سارے ممالک سمیت ہماری سیاست کا رخ بھی بدل دے گا. اور ہمارے یعنی مشرق وسطی میں خاص طور پہ عرب کنٹریز کے اندر جب یہ پیغام عوام تک جائے گا اور عوام کے اندر ایک نیا مومنٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا تو ایک دن آئے گا جہاں پہ قبلہ اول آزاد ہوگا, وہاں حرمین شریفین کا اختیار بھی ان لوگوں ہوگا جو امت کے ترجمان ہوں گے, نہ یہ کہ صہیونیت اور استعماری قوتوں کے مقاصد کے اعلی کار ہوں گے. نبی پاک اور اللہ کا گھر, نبی پاک کا مرکز یعنی مسجد نبوی اور اللہ کا حرم خانہ کعبہ, ایسے پاک لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ آئے گا جو امت کو آپس میں جوڑیں گے. اور ویسے تو اللہ تعالی کے رسول نے وعدہ بھی کر رکھا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہے اور انشاءاللہ ان کی یعنی خوش آمدید کہنے کے لیے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور ایک تبدیلی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت بڑا کردار ہے جہاں جمال الدین افغانی یا اسد آبادی اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کا وہاں سب سے زیادہ مومنٹم جس کے نعرے نے آواز نے کریٹ کیا ہے وہ حضرت آیت اللہ علامہ امام سید روح اللہ الخمینی الموسوی ہیں, ان کی آواز نے تاثیر کی ہے اور یہ آگے بڑھتی چلی.
آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. Oh,